نحمده ونصلي ونسلم على رسوله النبي الكريم اما بعد اسلام کی تکمیل اس عنوان سے بار پڑھا جا رہا ہے جو حضرت حکیم الامت مجدد الملت مولانا شاہ اشرف علی صاحب تھانوی رحمہ اللہ کا واعظ ہے بعض خطبے کے جس کا ترجمہ یہ ہے اے ایمان والو اللہ تعالیٰ سے ڈرا کرو جیسا اس سے ڈرنے کا حق ہے اور سوائے اسلام کے اور کسی حالت پر جان مت دینا اور مضبوط پکڑے رہو اللہ تعالیٰ کے سلسلے کو اس طور پر کہ آپس میں سب اتفاق سے رہو اور آپس میں نا اتفاقی مت کرو اور تم پر جو اللہ تعالیٰ کا انعام ہے اس کو یاد کرو جبکہ تم دشمن تھے پس اللہ تعالیٰ نے تمہارے دلوں میں محبت ڈال دی سو تم خدا تعالیٰ کے انعام سے بھائی بھائی ہو گئے اور تم لوگ دوزخ کے گڑھے کے کنارے پر تھے سو اس سے خدا تعالیٰ نے تمہاری جان بچائی اسی کی طرح اللہ تعالیٰ تم کو اپنے احکام بیان کر کے بتلاتے رہتے ہیں تاکہ تم راہ پر رہو اور تم میں سے ایک جماعت ایسی ہونا ضروری ہے کہ بھلائی کی طرف بلایا کریں اور نیک کاموں کا حکم کیا کریں اور برے کاموں سے روکا کریں اور ایسے لوگ اپنی مرادیں پوری پائیں گے اور تم لوگ ان کی طرح مت ہو جانا ان لوگوں کی طرح مت ہو جانا جنہوں نے آپس میں جدائی کر لی اور آپس میں اختلاف کر لیا بعد اس کے کہ ان کے پاس بہت کھلے ہوئے صاف صاف حکم پہنچ چکے تھے اور لوگوں کے لیے بڑی بھاری سزا ہوگی اس روز کے بعد چہرے اس میں سفید ہو جائیں گے اور بعض چہرے سیاہ ہوں گے سو جن کے چہرے سیاہ ہوں گے ان سے کہا جائے گا کہ تم لوگ کافر ہوئے تھے ایمان لانے کے بعد اب مزہ چکھو بسبب اپنے کفر کے اور جن کے چہرے سفید ہوں گے وہ اللہ کی رحمت میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے یہ اللہ تعالیٰ کی آیتیں ہیں جو صحیح صحیح طور پر ہم تم کو پڑھ کر سناتے ہیں اور اللہ تعالیٰ مخلوقات پر ظلم نہیں کرنا چاہتے اور اللہ ہی کی چیز ہے جو کچھ آسمانوں اور زمینوں میں ہے اللہ ہی کی طرف سب مقدمے لوٹائے جائیں گے اور اللہ ہی کی چیز ہے جو کچھ آسمانوں اور زمین میں ہے اللہ ہی کی طرف سب مقدمے لوٹائے جائیں گے حکیم الامت مجدد الملت مولانا شاہ اشرف علی صاحب تھانوی رحمۃ اللہ علیہ ارشاد فرماتے ہیں کہ صاحبو اس سے پہلے کہ میں ان آیتوں کے بارے میں کچھ بیان کروں دو باتیں عرض کرنا ضروری سمجھتا ہوں ایک تو یہ کہ اگرچہ میں نے اس وقت پورا رکوع پڑھا ہے مگر میں بیان مختصر ہی کروں گا کیونکہ زیادہ بیان کرنے میں لوگوں کا حرج ہوگا اور خاص کر ان لوگوں کا جن کے تمام وقت کاموں میں گرے ہوئے ہیں اس لیے بیان مختصر کروں گا دوسری بات یہ ہے کہ وعظ اصل میں روح کی بیماریوں کا علاج ہے کیونکہ اس کا خلاصہ یہی ہے کہ روحانی بیماریوں کو پہچان کر ان کا علاج بتلا دیا جائے یہ باتیں میں نے اس لیے عرض کر دی تاکہ وعظ کہنے والوں کو یہ بات معلوم ہو جائے کہ وعظ سنتے ہوئے کیا نیت رکھیں اور وجہ اس عرض کرنے کی یہ ہوئی کہ لوگوں کی حالت دیکھنے سے یہ معلوم ہوا کہ سننے والوں کی بات سننے سے طرح طرح کی غرضیں ہوتی ہیں بعض لوگوں کی غرض تو یہ ہوتی ہے کہ بات کہنے والوں کی جن جن باتوں پر اعتراض ہو سکے انہیں چھانٹ لیں مگر ایسے لوگ کم ہیں بعضوں کی نیت یہ ہوتی ہے کہ بات سننے میں مزہ آئے گا صاحبو اس میں شک نہیں کہ اللہ تعالیٰ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذکر میں مزہ ضرور ہے لیکن ہر چیز کی ایک اصل غرض ہوتی ہے سو بات سننے کی اصلی غرض تو یہ ہے کہ اپنے عیبوں کو معلوم کرے اور ان کے دور کرنے کی فکر میں لگے بعضوں کی غرض یہ ہوتی ہے کہ ہم کو بعض میں شریک ہونے سے ثواب ہوگا سو خوب سمجھ لو کہ اگرچہ اس میں شریک ہونے سے ثواب ضرور ہوتا ہے لیکن اصلی غرض یہ بھی نہیں ہے کیونکہ ثواب کے لیے تو اور بہت سے کام بھی ہیں نماز روزہ قرآن شریف کی تلاوت اگرچہ اس کے معنی نہ سمجھتا ہو یہ سب کام ثواب کے ہیں ثواب کچھ اس پر موقوف نہیں کہ راستہ طے کر کے وعظ میں شریک ہو اور اپنا وقت صرف کرے بلکہ گھر بیٹھے عبادت کرنے کا بھی ثواب مل جاتا ہے بس معلوم ہوا کہ وعظ سے اصلی غرض یہ ہے کہ انسان یہ دیکھے کہ مجھ میں کیا کیا مرض ہیں اور جتنے مرض وعظ میں بیان کیے گئے ہیں ان میں سے میرے اندر کون کون سے پائے جاتے ہیں اور جو پائے جاتے ہیں ان کا علاج کیا ہے اصلی غرض تو بس یہی ہے اور اس غرض کے سوا جتنی غرضیں ہیں وہ اصلی غرض نہیں اور جب یہ ہے تو معلوم ہو گیا ہوگا کہ اگر کسی آواز میں ذرا بھی لذت نہ آئے تو اس کی پرواہ نہ کرنی چاہیے دیکھیے آپ نے کبھی حکیم سے نسخہ لکھوا کر یہ انتظار نہ کیا ہوگا کہ آپ کو اس میں لذت بھی آئے، کیونکہ اصلی غرض نسخے سے یہی ہوتی ہے کہ مرض پہچان میں آ جائے کہ کیا ہے، اور علاج کرنے سے وہ بالکل جاتا رہے۔ بس یہی غرض وعظ میں بھی ہونی چاہیے کہ کیا کیا امراض ہمارے اندر ہیں، اور اس کے سوا ساری غرضوں کو بھلا دینا چاہیے۔ اور اصل میں بڑی بات یہی ہے، اور قرآن مجید میں جتنے قصے ہیں ان سے یہی غرض ہے کہ ہم لوگ اپنی حالت کو پہلے لوگوں کی حالت سے ملائیں اور دیکھیں کہ انہوں نے کیا کیا اور اس کا ان کو کیا پھل ملا۔ اگر ہم ایسا کریں گے ہم کو بھی وہی پھل ملے گا۔ تو اب معلوم ہو گیا کہ وعظ کی اصل غرض یہی ہے جو کچھ بیان ہوا، اس کو اپنی حالت سے ملا کر دیکھا جائے۔ بس میں آپ سے یہی چاہتا ہوں کہ جو کچھ میں بیان کروں اسے اپنی حالت سے ملا کر دیکھیے۔ اس وقت جو خرابیاں ہو رہی ہیں وہ اس سبب سے ہیں کہ ہم اپنی حالت کو نہیں دیکھتے۔ اس وقت جو خرابیاں ہو رہی ہیں وہ اس سبب سے ہیں کہ ہم اپنی حالت کو نہیں دیکھتے، بلکہ جو کچھ سنتے ہیں اسے یوں سمجھتے ہیں کہ دوسرے کے حق میں کہا جا رہا ہے۔ یہ کبھی شبہ بھی نہیں ہوتا کہ ہمارے اندر بھی یہ مرض ہے۔ بس اب میں بیان شروع کرتا ہوں، اور اول مختصر طور پر یہ بتلائے دیتا ہوں کہ اس وقت جو مضمون بیان کروں گا وہ کیا ہے۔ سو وہ یہ ہے کہ اسلام اصل میں کس چیز کا نام ہے، تاکہ اندازہ ہو جائے کہ ہم جو اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں آیا یہ سچ بھی ہے یا نہیں، کیونکہ صرف زبان سے اپنے کو مسلمان کہہ لینے سے آدمی مسلمان نہیں ہو سکتا۔ اس میں شک نہیں کہ آج کل مسلمان ہوش میں آ گئے ہیں، اکثر لوگوں کو اپنے اسلام کی طرف توجہ ہو رہی ہے، غفلت کی شکایت اب بہت کچھ دور ہو گئی ہے، لیکن میری ہوشیاری سے کام نہیں چلتا جب تک معلوم نہ ہو کہ اسلام ہے کیا چیز۔ دیکھو اگر ایک شخص کو یہ معلوم ہو کہ مال کے حاصل کرنے کی ضرورت ہے، لیکن نہ اسے یہ معلوم ہوتا ہے کہ مال ہے کیا چیز، اور نہ اسے مال کمانے کا طریقہ معلوم ہو، تو اس شخص کا اس جان لینے سے کیا کام چلتا ہے؟ یہ مال ضرورت کی شے ہے؟ کچھ بھی نہیں، بلکہ ضرورت اس کی ہے کہ اسے بتایا جائے کہ مال اسے کہتے ہیں، کیونکہ شاید یہ شخص ایک پیسے کو بھی مال سمجھتا ہو اور ایک پیسہ کما کر اپنے کو مالدار سمجھنے لگے، تو کیا کوئی شخص اس کو مالدار سمجھے گا؟ ہرگز نہیں، بلکہ اسے پاگل کہے گا، کیونکہ ایک پیسہ بھی کوئی مال ہے، کیوں ہر شخص اپنے کو مالدار سمجھ سکتا ہے؟ ہم دین کے بہت سے کام چھوڑے ہوئے ہیں، تو اس حالت میں ہمارا یہ دعویٰ کرنا کہ ہم مسلمان ہیں ایسا ہی دعویٰ ہے جیسے اس شخص کا دعویٰ تھا جس نے ایک پیسہ کما کر مالدار ہونے کا دعویٰ کیا تھا، اور جس طرح اسے پاگل کہا گیا یوں ہی ہم کو بھی پاگل کہا جائے گا۔ البتہ ہمارا دعویٰ ایسا ہی ہے جیسے اس ایک پیسے والے کا مالدار ہونے کا دعویٰ تھا۔ اور مثال لیجئے خوبصورت، اس کو کہیں گے کہ جس کی آنکھ ناک سب درست ہو، ورنہ اگر کسی خوبصورت کی ناک کاٹ لی جائے اور وہ ناک پر ہاتھ رکھ کر آئے تو اس وقت تو ظاہر میں خوبصورت معلوم ہوگا، لیکن اگر کوئی ہاتھ ہٹا دے تو پھر دیکھیے کہ ساری خوبصورتی کرکری ہو جائے گی۔ تو صاحب، وہ جیسے ظاہر کی خوبصورتی ہے ایسے ہی باطن کی بھی خوبصورتی ہوتی ہے۔ جب ہر بات کمال کے ساتھ ہوگی تب کہیں باطن کے اعتبار سے ہم خوبصورت کہہ سکتے ہیں، اور باطن کی خوبصورتی ہی کا نام مسلمان ہے۔ بس معلوم ہو گیا کہ مسلمان اور باطن کے اعتبار سے خوبصورت وہی ہے جس کی ہر بات کمال کے ساتھ ہو، ورنہ اس کا اسلام اور باطنی خوبصورتی ایسی ہی ہے جیسے آپ کسی دوست سے کہیں کہ ہم کو ایک آدمی کی ضرورت ہے، اور وہ شخص ایک مدت کے بعد آپ کے پاس ایک ایسے آدمی کو چارپائی پر ڈال کر لائے جس کے اندر تمام بیماریاں موجود ہیں، آنکھیں بھی نہیں، کان بھی نہیں، ہاتھ پیر بھی بیکار، عقل بھی درست نہیں، البتہ جاندار ہے کہ اگر اس کو کوئی مار ڈالے تو قانون کے حکم سے اس کو پھانسی ہو جائے گی، مگر کیا اس آدمی سے آپ کی کوئی غرض پوری ہو سکتی ہے؟ ہرگز بھی نہیں۔ اور کیا آپ تعجب کے ساتھ اس دوست سے نہ پوچھیں گے کہ اس گوشت کے لوتھڑے کو لائے کیوں ہوں؟ اب اگر وہ دوست یہ کہے کہ میں آپ کے واسطے آدمی لایا ہوں کیونکہ آپ نے فرمائش کی تھی کہ ہم کو ایک آدمی لا دو، تو آپ یقیناً اس جواب پر ہنسیں گے اور کہیں گے کہ اگرچہ یہ قانون کی روح سے تو آدمی ہے اور آدمی کا نام اس پر صادق ہے، لیکن جب اس سے میری غرض حاصل نہیں تو یہ میرے لیے تو آدمی نہیں ہے۔ جب یہ سمجھ میں آ گیا تو اب سمجھ لیے کہ اسلام سے مقصود یہ ہے کہ پوری طرح نجات حاصل ہو جائے۔ مگر آج کل کے عقل مندوں نے سمجھ رکھا ہے کہ مذہب سے غرض صرف یہ ہے کہ اس سے ہماری ایک قوم بن جائے اور ہمارے اندر اس سے اتفاق کی شان پیدا ہو جائے۔ اس وقت اکثر لوگوں نے اسلام کی یہی غرض سمجھی ہے، اسی وجہ سے اکثر لوگ اسلام کی طرف قومیت کے خیال سے توجہ کرتے ہیں، جس کی دلیل یہ ہے کہ ان میں مذہبی رنگ نہیں، ورنہ اگر مذہب کے لحاظ سے توجہ کرتے تو مذہبی رنگ بھی ان میں ضرور پیدا ہوتا۔ میں ایک انجمن اس جلسے کو کہتے ہیں جس میں لوگ مشورہ یا کسی اور غرض کے لیے جمع ہوتے ہیں، میں ایک انجمن میں بلایا گیا۔ اس کی حالت جو تحقیق کی تو معلوم ہوا کہ اس کے ممبروں کی نہ آمدنی شریعت کے موافق، نہ ان کے چال چلن شریعت کے موافق۔ میں نے بلانے والے سے کہا کہ آپ لوگ یہ بیان کرتے ہیں کہ انجمن والوں کی غرض قوم کی خیر خواہی ہے، لیکن اگر قوم کی خیر خواہ ہیں تو اپنے خیر خواہ کیوں نہیں ہیں؟ اور جب انہوں نے اپنے ساتھ خیر خواہی نہیں کی اور اپنی حالت درست نہیں کی، کیسے مان لیا جائے ان کو قوم سے خیر خواہی اور اس کی حال پر توجہ ہے؟ اللہ تعالیٰ نے صحیح سمجھ عطا فرمایا۔ وعن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہ اصابہم جوع فاعطاہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تمرۃً۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ فقراء صحابہ کو جب بھوک نے ستایا تو رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ان کو ایک ایک کھجور عطا فرمائی۔ تشریح میں ہمارے حضرت رحمہ اللہ نے فرمایا، یعنی فقر اور تنگی رزق ان حضرات پر اس قدر زیادہ تھی کہ کبھی ایک ہی کھجور پر گزارا کرتے تھے۔ پیارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی پیاری سنتوں میں بعض عادات و خصائل نبوی صلی اللہ علیہ وسلم اور متفضل سنتیں ہیں۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جب چلتے تو نگاہ نیچی رکھتے ہیں، غایت حیا کی وجہ سے نگاہ بھر کر نہ دیکھتے ہیں، برتاؤ میں سختی نہ فرماتے، نرمی کو پسند فرماتے۔ آپ انتہائی نرم مزاج، حلیم الطبع اور رحم دل تھے۔ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جب چلتے تو چلتے وقت پاؤں اٹھاتے تو قدم قوت سے اکھڑتا تھا، اور قدم اس طرح رکھتے تھے کہ ذرا آگے کو جھک جاتے، تواضع کے ساتھ قدم بڑھا کر چلتے، گویا کسی بلندی سے پستی میں اتر رہے ہو۔ سب میں ملے جلے رہتے تھے، یعنی شان بنا کر نہ رہتے تھے، بلکہ کبھی کبھی مزاح بھی فرما لیا کرتے۔ اگر کوئی غریب آتا یا بڑھیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بات کرنا چاہتی تو آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سڑک کے کنارے پر سننے کے لیے بیٹھ جاتے، نماز میں قرآن مجید کی تلاوت فرماتے تو سینہ مبارک سے ہانڈی کھولنے کی سی صدا آتی، خوف خدا کی وجہ سے آپ کی یہ حالت ہوتی۔ نشتی فی ذکر نبی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم میں ہم تقریباً اختتام تک پہنچ چکے تھے، اور اس کے خاتمے میں چہل حدیث مشتمل بر صلاۃ وسلام، یہ اس کا حصہ ہے خاتمے میں۔ جس کو ذوق و شوق ہو اس کو پڑھا کرے۔ چہل حدیث یعنی 40 احادیث جو صلاۃ وسلام پر مشتمل ہیں۔ آج سے ہم پھر اس کو شروع کر رہے ہیں، الفصول پہلی فصل ہے نور محمدی کے بیان میں صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ پہلی روایت عبد الرزاق نے اپنی سند کے ساتھ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بن عبداللہ انصاری سے روایت کیا ہے کہ میں نے عرض کیا، میرے ماں باپ آپ پر فدا ہوں، مجھ کو خبر دیجئے کہ سب اشیاء سے پہلے اللہ تعالیٰ نے کون سی چیز پیدا فرمائی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے جابر، اللہ تعالیٰ نے تمام اشیاء سے پہلے تیرے نبی کا نور اپنے نور سے پیدا کیا۔ اس معنی کے نور الہی اس کا مادہ تھا یہ نہیں ہے، بلکہ اپنے نور کے فیض سے پیدا کیا، اپنے نور کے فیض سے پیدا کیا۔ پھر وہ نور قدرت الہیہ سے جہاں اللہ تعالیٰ کو منظور ہوا سیر کرتا رہا، اور اس وقت نہ لوح تھی، نہ قلم تھا، اور نہ بہشت تھی، اور نہ دوزخ تھا، اور نہ فرشتہ تھا اور نہ آسمان تھا اور نہ زمین تھی اور نہ سورج تھا اور نہ چاند تھا اور نہ جن تھا اور نہ انسان تھا۔ پھر جب اللہ تعالیٰ نے اور مخلوق کو پیدا کرنا چاہا تو اس نور کے چار حصے کیے، اور ایک حصے سے قلم پیدا کیا اور دوسرے سے لوح اور تیسرے سے عرش۔ آگے طویل حدیث ہے۔ ربنا تقبل منا۔